السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر ویتم نعمتہ علیک ویہدیک صراطا مستقیما. صدق اللہ العظیم. اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد وبارک وسلم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی، آمین یا رب العالمین. اللہ رب العالمین کی توفیق سے دورہ تجمع قرآن کا سلسلہ آگے بڑھ رہا ہے. سورۃ الفتح کا اب ہم مطالعہ شروع کر رہے ہیں. عرض کیا گیا تھا کہ تین مدنی صورتیں اب آئی ہیں، قرآن پاک کی مدنی جنت کی ہم سیر کر رہے ہیں. سورہ محمد میں صلی اللہ علیہ وسلم قتال کا ذکر آیا اور قتال کے مقاصد ہم پہلے پڑھتے آئے ہیں. سورہ البقرہ میں، سورہ انفال میں اللہ کے دین کا غلبہ، مظلوم کی نادرسی اور ظلم کا خاتمہ. اب سورہ فتح ہے اور اس سورہ فتح میں اللہ سبحانہ وتعالی نے صلح حدیبیہ کا ذکر عطا فرمایا. سن 6 ہجری کی بات ہے جس کو قرآن کریم فتح مبین قرار دیتا ہے. اس صورت میں رسول اکرم علیہ السلام کا مشن بھی ذکر کیا گیا، اللہ کے دین کا غلبہ، جو کہ آیت نمبر 28 میں ذکر ہمارے سامنے انشاءاللہ آئے گا. بالکل پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فتح مبین قرار دیا صلح حدیبیہ کو. پس منظر یہ ہے، اس صورت کے آخر میں بھی آئے گا، اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو خواب دکھایا کہ آپ عمرہ ادا کر رہے ہیں. اچھا، ابھی تو آپ مدینہ طیبہ میں ہیں اور چاہت بھی تھی، ہجرت کے بعد کافی وقت گزر گیا، تو اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو دکھایا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پکار لگائی صحابہ کرام کے لیے، چلو بھائی عمرے کے لیے جا رہے ہیں. تو سچے صحابہ، وہ سچے ایمان والے تو تیار ہیں، لیکن منافقین نے جو ہے اس موقع پر منافقت دکھائی اور وہ نہیں نکلے ہیں. یہ 1400 صحابہ حضور کے ساتھ تشریف لے گئے. آگے قریش کی تو ناک کا مسئلہ آ گیا، مسلمان ادھر آ کے عمرہ کریں گے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ہماری تو ناک کٹ جائے گی. چنانچہ ایک مقام حدیبیہ، وہاں پر پڑاؤ ڈالا گیا. پھر سفارتکاری ہو رہی ہے، ڈیلیگیشنز کا آنا، گفتگو کا ہونا، اور نتیجتاً معاملہ یہ طے ہوا کہ ایک صلح نامہ لکھا جائے. اور یہ صلح نامہ مسلمانوں کے درمیان اور قریش مکہ کے درمیان ہو رہا ہے. البتہ اس میں 4 شرائط ہیں. پہلی شرط تو ہے کہ اس سال مسلمان واپس چلے جائیں، اس سال عمرہ نہیں ہوگا، آئندہ سال مسلمان آ کر عمرہ ادا کریں گے. ایک شرط یہ تھی کہ 10 سال کے لیے جنگ بندیوں کی سیز فائر، گو کہ انہی کی طرف سے بعد میں مخالفت ہوئی، سیز فائر 10 سال کے لیے جنگ بند کر دی جائے گی. نمبر 3، مکے والوں کی طرف سے کوئی مسلمانوں کی طرف جائے گا تو مسلمان اس کو واپس کریں گے، لیکن مدینہ سے مسلمانوں میں سے کوئی مکے والوں کے پاس آئے گا تو اس کو واپس نہیں کیا جائے گا. اللہ کے پیغمبر نے شرائط مان لی صلی اللہ علیہ وسلم. صحابہ بڑے پریشان، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، یا رسول اللہ ہم اکبر نہیں ہے کیا؟ عمر میں اللہ کے حکم کا پابند، اللہ اکبر. پھر احرام کھولنے کا حکم آ گیا تو صحابہ حالت منتظرہ میں، کھولیں کہ نہ کھولیں. مختصر کر کے میں عرض کر رہا ہوں، تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس موقع پر حضور کے ساتھ تھی، امت کی ماں. انہوں نے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول، آپ کھول دیں یا سب کھول دیں گے؟ حضور نے احرام کھول دیا، سب نے احرام کھول دیا، مسلمان واپس چلے گئے. یہ بظاہر دب کر صلح ہو رہی، مسلمانوں کو واپس جانا پڑ رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو فتح مبین قرار دے رہا ہے. یہ 6 ہجری ہے اور یہ ذیقیدہ کی بات ہے. اگلے سال مسلمانوں نے عمرہ ادا کیا اور مسلمان آئے ہیں، بھرپور انہوں نے عمرہ ادا کیا. اس کی بھی اپنی ایک شان ہے. یہ جو رمل ہوتا ہے نا، طواف کے چکر، جو احرام کی حالت میں عمرے کا جو طواف ہوتا ہے، وہ رمل جو کرتے ہیں اکڑ، وہ اسی موقع پر تھا. حضور نے فرمایا یہ مکے والے کہہ رہے ہیں وہ مسلمان تو مدینہ جا کے کمزور ہو گئے، تو حضور نے فرمایا ذرا اکڑ کے چلو. اکڑنا اللہ کو پسند نہیں، ادھر پسند ہے، ادھر اکڑ کے چلنا مسلمان نے. وہ بھی اسی موقع کا، سن 7 ہجری میں عمرہ قضا ہوا. درمیان میں فتح خیبر ہو گئی، یہود کا قلعہ قمع ہوا، بہت بڑا علاقہ اور بہت بڑی جو کہیے کہ زراعت کی آمدن مسلمانوں کو میسر آنی ہے. یہ 7 ہجری میں فتح مبین کے اثرات بھی آئے ہیں. پھر مسلمانوں کو جنگ بندی کے نتیجے میں دعوت کا موقع ملا. کئی علاقوں میں حضور نے خطوط روانہ کیے، بہت سے لوگوں کو آ کر مسلمانوں کو دیکھنے کا موقع ملا. جنگ نہیں ہو رہی تھی نا، تو جنگ نہیں تھی تو ایک دوسرے سے روابط کا معاملہ، ایک دوسرے کے آنا جانا، خطوط کا لکھنا، دعوت کا کام کرنا، یہ بھرپور مسلمانوں کو دعوت کا موقع ملا. اس کے بعد قریش کے ایک حلیف قبیلے نے گڑبڑ کی، یہ صلح ختم ہو گئی اور 8 ہجری میں، پونے 2 برس میں حضور مکہ مکرمہ آئے ہیں اور مکہ مکرمہ فتح ہو گیا. کتنے کا لشکر تھا اس وقت؟ 10,000 کا لشکر تھا. ابھی حدیبیہ کا موقع ہے، 1400 صحابہ حضور کے ساتھ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور 2.5 برس میں کیا نتیجہ نکلا؟ 7 ہجری میں عمرہ قضا ہوا، 7 ہجری میں فتح خیبر ہوئی، 8 ہجری میں 10,000 کا لشکر حضور لا رہے ہیں اور بغیر جنگ کے مکہ مکرمہ فتح ہو جاتا ہے۔ ابھی سمجھ نہیں آ رہی جب صلح ہو رہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، نزول ہو گیا ان آیات کا، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا فتحنا لک فتح مبینا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے شک ہم نے آپ کو کھلی فتح عطا فرمائی۔ بظاہر دب کر معاملہ ہو رہا ہے۔ اچھا ایک اور نقطہ بھی دیکھیے، صلح تو ہو گئی نا، صلح کمزور سے ہوتی ہے، کبھی کمزور کو تو دبایا جاتا ہے، تو مسلمانوں کو طاقت مان لیا گیا، اگلے سال عمرہ کریں گے مسلمان، تو مسلمانوں کی الگ دین کو ماننا پڑا مشرکین کو، یہ بھی فتح ہی ہے اصل میں، کہ طاقتور کمزور کو تو دباتا ہے، کم از کم برابر والے سے صلح کا معاملہ ہو جاتا ہے۔ مسلمانوں سے صلح ہوئی تو مسلمانوں کی طاقت تسلیم کی گئی، مسلمانوں کے دین کو الگ تسلیم کیا گیا، یہ برکات اللہ نے عطا فرمائی۔ بظاہر دب کر صلح ہے، اس سال واپس، 10 سال سیز فائر، مکے والا کوئی مسلمانوں کی طرف جائے گا واپس لوٹایا جائے گا، مدینہ سے کوئی ادھر آئے گا واپس ہی لوٹایا جائے گا۔ صلح کے دوران ہی ایسے واقعات، ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ پیش آ گیا، حضور نے فرمایا کہ نہیں، وہ کہنے حضور میں آ گیا ہوں ان لوگوں کی طرف سے، اپنی قید سے آزاد ہو کر آ گیا ہوں، حضور فرماتے کہ نہ، میں نے ابو جندل ان کو وعدہ دے دیا ہے، اللہ وہ زخموں سے چور چور ہیں، خون بہ رہا ان کا، جاؤ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے راستہ پیدا کر دے گا، اور آگے اللہ نے ان کے لیے راستہ بھی پیدا کر دیا، مگر حضور نے اپنے دیے ہوئے الفاظ کا پورا پاس رکھا، یہ حضور کے وعدے کو پورا کرنے کی کیفیت ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آئیے مطالعہ شروع کریں، سورہ فتح مدنی سورت ہے، 4 رکوع 29 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا فتحنا لک فتحا مبینا، اے نبی علیہ السلام بے شک ہم نے آپ کو کھلی فتح عطا فرمائی، لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر، تاکہ اللہ آپ کے لیے آپ کے اگلے پچھلے بظاہر خلاف اولا سب کاموں کو معاف فرما دے۔ اب یہ ترجمہ تیسری مرتبہ آپ کے سامنے میں نے کیا، اور جیسے کہ ذکر ہوا کہ بعض مقامات بڑے حساس ہیں ترجمے کے اعتبار سے، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے یہ ایک متفقن علیہ ترجمہ تمام مکاتب فکر، دیوبندی، بریلوی، اہل الحدیث، سنی حضرات، اہل تشیع، سب کا متفقہ ترجمہ، یہ اس پاکستان میں بہت بڑا کام اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہو گیا، اس میں ہمارے علماء نے اسی ترجمے کو اختیار کیا۔ خلاف اولا کیا ہے یاد آیا؟ بہترین سے ذرا بہتر والی بات، اللہ چاہتا ہے نہیں پیغمبر آپ بہترین پر ہی رہیں، سبحان اللہ، بس اتنی بات، پیغمبر تو معصوم ہے، تو اگلے پچھلے بظاہر خلاف اولا، بظاہر خلاف اولا امور اللہ تعالیٰ سب کو معاف فرما دے، یہ بہت پیارا ترجمہ ہے۔ اور ہمیں اس دور میں امام احمد رضا خان بریلوی علیہ رحمہ، بریلوی حضرات کے ہاں جو بہت بڑی شخصیت ہیں، ان کا یہ احسان ماننا چاہیے کہ اردو ترجمے میں اس دور میں انہوں نے امت کو بہرحال توجہ دلائی کہ احتیاط کا لحاظ رکھنا چاہیے، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، ہمیں خیر جہاں سے ملے ہمیں لینا چاہیے، اور جہاں سے خیر آئے اس کا کریڈٹ بھی دینا چاہیے۔ ہاں کوئی ختم نبوت کا انکار کرے، کوئی سنت کی اتھارٹی کا انکار کرے تو بات الگ ہے، کچھ صحابہ کرام کی شان میں گستاخیاں کھلم کھلا کر کے معاذ اللہ ہمارے اوپر جو ہے وہ ایک ظلم کے پہاڑ توڑے، اس سے ہمارے اختلاف رہے، باقی امت کے معروف مکاتب فکر جو تسلیم شدہ ہے مملکت کے اندر، ان سب کا یہ متفقہ ترجمہ، یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے، ہمیں قدر کرنی چاہیے۔ ہاں اس میں بہتری کی گنجائش ہو سکتی ہے، یہ تو ہمیشہ رہے گا، لیکن یہ معاملہ کہ ادب کا لحاظ رکھنا، فصاحت و بلاغت کا لحاظ رکھنا، تفاسیر کا لحاظ رکھنا، تفسیری اعلیٰ کا خیال رکھنا، ادب کو ملحوظ رکھنا، اس اعتبار سے بڑا اچھا کام اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہوا۔ اور میں نے پہلے بھی ذکر کیا، ادارہ تو کراچی کا ہے، دیل فاؤنڈیشن اس کا نام، اللہ نے وہاں مجھے بھی سعادت عطا فرمائی الحمدللہ، اور یہ علماء کی کمیٹی وفاقی حکومت نے بنائی تھی 2017 میں، اس کا بھی میں حصہ ادارے کی طرف سے رہا، اور وہ سارے علماء کا یہ کام 3 سال کی محنت اور 3 سال کے ریویو کے بعد یہ فائنلائز ہوا ہے، تو یہ بہت بڑی نعمت اس مملکت کو اللہ نے عطا فرمائی، ہمیں اللہ فرقہ واریت سے بچائے اور جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہرحال یہ ترجمہ محتاط، تاکہ اللہ آپ کے اگلے اور پچھلے بظاہر خلاف اولا سب کاموں کو معاف فرما دے، یتم نعمتہ علیکا، اور اللہ آپ پر اپنی نعمت کو مکمل فرمائے، ویہدیک صراط مستقیما، اور اللہ کو سیدھے راستے پر ثابت قدم رکھے۔ اچھا حضور تو معصوم ہے، یہ تو حضور فرماتے ہیں، جب یہ آیات آئی ہیں آپ فرماتے ہیں یہ سورت مجھے دنیا و ما فیہا، دنیا اور اس میں جو کچھ ہے اس سب سے زیادہ محبوب ہے، اول تو آپ معصوم ہیں اور اللہ فرما رہے سب معاف ہے، سبحان اللہ، یہ تو عظمت ہے اللہ کے رسول کی، آپ معصوم ہیں اور اللہ فرما رہے سب معاف ہے، اول لوگ خطا ہے ہی نہیں، خلاف اولا کا معاملہ ہے، تو یہ حضور کی عظمت کا ذکر ہے. اور حضور فرماتے کہ یہ آیات، یہ سورت مجھے دنیا اور جو کچھ اس میں اس سے زیادہ محبوب ہے. وَيَنصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا، اور تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کی زبردست مدد فرمائے. هُوَ الَّذِي أَنزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ، اور وہ اللہ جس نے اہل ایمان کے دلوں میں سکون و اطمینان نازل فرمایا. لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ، تاکہ وہ اہل ایمان اپنے ایمان کے ساتھ ایمان میں اور زیادہ بڑھ جائیں. اللہ نے سکون دیا، اطمینان دے دیا، ورنہ کفار کی تو جو غیرت تھی جاہلیت والی وہ تو بھڑک اٹھی تھی، اور انہوں نے زندگی موت کا مسئلہ بنا کر مسلمانوں کو ابرادہ کرنے سے 6 ہجری میں روکا ہے. وللہ جنود السماوات والارض، اور اللہ تعالیٰ ہی اور آسمان و زمین کے لشکر اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں. وکان اللہ علیما حکیما، اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا خوب حکمت والا ہے. لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ، تاکہ اللہ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو ایسی جنتوں میں داخل فرمائے. تجری مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، جن کے نیچے نہریں جاری ہیں. خالدین فیہا، وہ ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. وَيُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، اور اللہ ان سے ان کی برائیوں کو دور فرما دے، یعنی معاف فرما دے. وَكَانَ ذَلِكَ عِنْدَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا، اور یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت بڑی کامیابی ہے. اس کے برعکس فرمایا، وَيُعَذِّبُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّانِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ، وَتَاكِ اللہ عذاب دے منافق مردوں اور منافق عورتوں کو، اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں برا گمان کرنے والے ہیں. عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ، حقیقت میں انہی پر بری گردش ہے. وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ، اور اللہ ان پر غضبناک ہوا، اور اللہ نے ان پر لعنت کر دی، اور اللہ نے ان کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے. وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. اللہم انا نسألوک جنت الفردوس، اے اللہ ہم تجھ سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں. اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہم سب کو آگ کے عذاب سے محفوظ فرما. وللہ جنود، وللہ وساعت مصیرا، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. وللہ جنود السماوات والارض، اور آسمان و زمینوں کے لشکر اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں. وکان اللہ عزیزا حکیما، اور اللہ تعالیٰ بہت غالب بڑی حکمت والا ہے. انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، بے شک اے نبی علیہ السلام ہم نے آپ کو گواہی دینے والا، دین کی گواہی دینے والا، اور بشارت دینے والا، اور عذاب سے ڈرانے والا رسول بنا کر بھیجا. یہ حضور کی شانیں ہم نے پہلے بھی پڑھی، سورہ احزاب کی آیت نمبر 45 میں 5 شانیں حضور کی بیان ہوئیں، یہاں انہی میں سے 3 کا ذکر، شاہد، مبشر، نذیر بنا کر بھیجا. لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، تاکہ مسلمانوں تم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ السلام پر ایمان لاؤ، اور ان رسول علیہ السلام کی نصرت یعنی مدد کرو مراد دین کے کام میں، اور ان صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرو. وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور صبح و شام تم اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرو. حضور کی مدد کرنا کیا ہے؟ اللہ کی نصرت، اللہ کے رسول کی نصرت کیا ہے؟ اللہ کے دین کے لیے محنت کرنا. اب بیعت کا ذکر آ رہا ہے جو صلح حدیبیہ کے موقع پر بھی لی گئی. فرمایا، اِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ اِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ، اے نبی علیہ السلام بے شک جو لوگ آپ سے بیعت کرتے ہیں وہ یقیناً اللہ تعالیٰ ہی سے بیعت کرتے ہیں. يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ، ان کے ہاتھوں پر اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے. فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَى نَفْسِهِ، پھر جو کوئی اس عہد کو توڑے گا تو اس کا وبال اسی پر ہوگا. وَمَنْ أَوْفَ بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللَّهَ، اور جس نے وہ بات پوری کی جس پر اس نے اللہ سے عہد کیا تھا. فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، تو اللہ عنقریب اسے بہت بڑا اجر عطا فرمائے گا. اب اس کی تھوڑی تفصیل. صلح حدیبیہ کا موقع، عرض کیا گیا تھا کہ حدیبیہ کے موقع پر روک لیا گیا مسلمانوں کو، اور پھر سفارتکاری، کچھ نہ کچھ لوگ آ رہے ہیں، گفتگو ہو رہی ہے. ادھر سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو گفتگو کے لیے مشرکین کی طرف بھیجا. مشرکین نے ان کو آفر دی، عثمان بڑا عرصہ ہو گیا تم نے طواف نہیں کیا، طواف کر لو پہلے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. حضرت عثمان نے فرمایا، تم میرے رسول کو روکے بیٹھے ہو اور مجھے کہہ دو میں طواف کروں اللہ کے گھر کا، ہاؤ از اٹ پاسبل؟ نہیں کیا. گفتگو میں کچھ وقت لگ گیا، افواہ پھیل گئی، عثمان شہید ہو گئے، افواہ تھی رضی اللہ عنہ. حضور علیہ السلام نے 1400 صحابہ آپ کے ساتھ ہیں، اور ایک درخت کے نیچے آگے ذکر آئے گا آیت 18 میں، ایک درخت کے نیچے حضور نے بیعت لی، کس بات کی؟ بیعت علی الموت، جان دے دیں گے مگر عثمان کے خون کا بدلہ لیں گے. کیوں؟ سفیر ہے نا، سفیر کا قتل جنگ کا اعلان ہوتا ہے، ذہن میں رکھیے، سفیر کا قتل جنگ کا اعلان ہوتا ہے. ایک عثمان کے خون کا بدلہ لینے کے لیے 1400 صحابہ کرام سے حضور نے بیعت لی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بیعت مستقل حضور کا عمل ہے، جماعت کیسے بنے گی؟ بیعت کے ذریعے. حضور تو رسول ہے، حضور کا تو ہر حکم ماننا ہے، لیکن حضور کے بعد تو اب نبوت کا دروازہ بند، تو ڈسپلن کیسے آئے گا؟ امیر ہو اس کی سنو گے اور مانو گے اس بات کی بیعت. تو قرآن سے بیعت کا تصور، احادیث سے بیعت کا تصور، سنت میں بیعت کا تصور، سیرت میں بیعت کا تصور، خلفائے راشدین کی خلافت بیعت کی بنیاد پر، بعد کے دور کی جماعتیں یا تحریکیں، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تحریک بیعت کی بنیاد پر، ماضی قریب میں ہندوستان انڈو پاک میں تحریک شہیدین بیعت کی بنیاد پر. اور اسی تسلسل میں استاد محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تنظیم اسلامی بھی دستور نہیں بیعت کی بنیاد پر قائم کی. اس کے دلائل ہیں، ان کا بڑا پیارا خطاب ہے امریکہ میں، اردو میں شائع ہوا ہے، اردو میں خطاب ہے اور ہم شائع کرتے ہیں، اسلامی نظم جماعت میں بیعت کی اہمیت، اسلامی نظم جماعت میں بیعت کی اہمیت. یہ بڑا جامع خطاب ہے ڈاکٹر اسرار صاحب کا رحمۃ اللہ علیہ. اور ہمارے ہاں بیعت جہاد ہے، ایک ہے تصوف کی بیعت، وہ فرد کی اصلاح کے لیے ہوتی ہے سراخوں پر، وہ امت میں سلسلے چلے آئے، ٹھیک ہے الحمدللہ، لیکن حضور کی بیعت بیعت جہاد، فرد کی بھی اصلاح، معاشرے کی بھی اصلاح اور نظام کی بھی اصلاح کی جد و جہد کے لیے بیعت. حضور نے بیعت جہاد نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ اس بیعت کی طرف اشارہ. اور حضور نے ایک ہاتھ حضرت عثمان کی طرف سے بھی رکھا، آپ نے فرمایا عثمان کی طرف سے ہے، اشارہ تھا عثمان واپس آئیں گے، اللہ اکبر. لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایک عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کا بدلہ لینے کے لیے 1400 صحابہ سے بیعت لی ہے. یہ ہے بیعت رضوان، اس کو کہتے ہیں، آیت نمبر 18 میں ذکر آئے گا، اللہ راضی ہوا اس بیعت پر. اور یہ 1400 صحابہ، ان کی اس بیعت کو اللہ نے قبول بھی فرمایا، اور یہ اصحاب شجرہ کہلاتے ہیں، درخت کے نیچے جنہوں نے بیعت لی حضور کے ہاتھ پر، یا بیعت کی حضور سے، اور اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ پر ہے. اچھا، یہ بیعت ایک وعدہ ہے، اصل تو اللہ سے وعدہ ہے نا. سورہ توبہ کی آیت نمبر 111 میں ہم نے پڑھا ہے، اللہ نے ایمان والوں سے ان کی جانوں مالوں کا سودا کر لیا، فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ، اس بیع یعنی سودے میں خوشیاں مناؤ جو تم نے اللہ سے کر لیا. یہ سورہ توبہ آیت 111 میں تھا، اصل یہ بیع یا سودا اللہ کے ساتھ، وعدہ اللہ کے ساتھ، وہاں صحابہ نے حضور کے ہاتھ پر یہ وعدہ کیا. آج ایک امیر کے ہاتھ پر یہ بیعت کا اہتمام کیا جاتا ہے، یہ اصل میں اللہ سے، تو جو اس کو توڑے گا اس کا وبال اسی پر ہوگا، اور جو اس کو پورا کرے گا وہ بہت بڑے اجر عظیم کا مالک ہوگا. اللہ فرماتا ہے فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، ان قریب اللہ اسے بہت بڑا اجر عطا فرمائے گا. یہ پہلا رکوع مکمل ہوا. دوسرا رکوع ذرا پہلے نازل ہوا، عمرے کے سفر پر جانے سے پہلے، اور اس میں منافقین کی جو خبث سے باطن ہے، ان کی باطن کی گندگی وہ کھل کر سامنے آئے گی. اور جب تیسرا رکوع شروع ہوگا تو آیت نمبر 18 آئے گی، اس میں پھر بیعت کا ذکر آئے گا. تو آیت نمبر 10 میں بیعت کا ذکر، اور تیسرے رکوع میں جا کر پہلے رکوع کے مضامین جڑ جائیں گے، آیت نمبر 18 میں بھی بیعت کا ذکر آ جائے گا انشاءاللہ. درمیان میں دوسرا رکوع ہے، اور یہاں منافقین کا کچھ تذکرہ آ رہا ہے، اور یہ عمرے کے سفر پر جانے سے پہلے کا تذکرہ. فرمایا سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَا أَمْوَالُنَا وَأَهْلُنَا فَاسْتَغْفِرْ لَنَا، ان قریب دیہاتیوں میں سے پیچھے رہ جانے والے لوگ کہیں گے کہ ہمارے مالوں اور ہمارے گھر والوں نے ہمیں مشغول رکھا تھا، تو ہم تو آپ ہمارے لیے بخشش مانگیے، نکلنا نہیں چاہتے، بہانے بنائے انہوں نے. یقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، یہ لوگ اپنی زبانوں سے وہ کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں. اب بخشش کے سوال کر رہے ہیں کہ آپ بخشش مانگیے ہمارے لیے، دل میں کچھ اور تھا، یہ مسلمانوں کا دماغ خراب ہو گیا ہے، یہ مکے والوں کی طرف جا رہے ہیں، یہ تو مٹا دیے جائیں گے، یہ تھا دل میں ان کے. فرمایا قل فمن يملك لكم من الله شيئا ان اراد بكم ضرا او اراد بكم نفعا، اب فرما دیجئے کہ کون ہے جو اللہ کے سامنے تمہارے لیے کچھ بھی اختیار رکھتا ہو، اگر اس اللہ نے تمہارے کسی نقصان کا ارادہ فرما لیا ہو یا تمہارے نفع کا ارادہ فرمایا ہو. بل كان الله بما تعملون خبيرا، بلکہ اللہ تعالیٰ اس سے خوب باخبر ہے جو تم کر رہے ہو. بل ظننتم ان لن ينقلب الرسول والمؤمنون الى اهلهم ابدا. بلکہ تم نے, یہ منافقین سے کہا جا رہا ہے, بلکہ تم نے گمان کیا کہ رسول علیہ السلام اور ایمان والے اپنے گھر والوں کی طرف ہرگز کبھی واپس نہیں آئیں گے. وَزُّيِّنَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ, اور یہ گمان تمہارے دلوں میں خوشنما بنا دیا گیا, یہ گمان کر رہے ہو مسلمانوں کا خاتمہ ہو جائے گا, معاذ اللہ. وَظَنَنْتُمْ ظَنَّ السَّوْءَ, اور تم نے بہت برا گمان کر لیا. وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُورًا, اور تم ہلاک ہونے والے لوگ تھے. وَمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ, اور جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ السلام پر ایمان نہ لائے. فَإِنَّ أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا, تو بے شک ہم نے ایسے کافروں کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, اور آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہت تو اللہ کے لیے ہے. يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ, وہ جسے چاہے معاف فرما دے اور جسے چاہے عذاب دے. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا, اور اللہ بڑا ہی بخشنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے. اب یہ بات کے حوالے سے منافقین کا تذکرہ. سيقول المخلفون اذا انطلقتم الى مغانم لتاخذوها ذرونا نتبعكم, ان قريب سفر حدیبیہ میں پیچھے رہ جانے والے کہیں گے, اے مسلمانوں جب تم خیبر کے اموال غنیمت کو حاصل کرنے کی طرف چلو گے, کہیں گے ہمیں اجازت دو کہ ہم تمہارے پیچھے چلیں. منافقین عمرے کے موقع پر تو گئی نہیں, صلح حدیبیہ والے موقع پر, اب کہتے ہیں کہ اچھا وہاں تو مال ملے گا, چلو چلو ہمیں لے کے چلو, خیبر کی فتح, چلو ہمیں لے کے چلو. یریدون ان یبدلوا کلام اللہ, وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کا کلام بدل دیں. قل لن تتبعونا, آپ فرما دیجئے کہ تم ہرگز ہمارے پیچھے نہیں آ سکتے. کذالکم قال اللہ من قبلکم, اسی طرح اللہ نے پہلے سے فرما دیا تھا. یہ نقطہ نوٹ کیجئے گا, اللہ کے کلام کو بدلنا چاہتے ہیں, پہلے الفاظ آئے اور اب آئے, اسی طرح اللہ نے پہلے سے فرما دیا تھا. کیا؟ کہ یہ جو حدیبیہ میں شریک تھے وہی خیبر کے لیے جائیں گے, جو پیچھے رہیں گے وہ نہیں جائیں گے. یہ اللہ نے تو فرما دیا, اللہ فرما رہا ہے, مگر قرآن پاک میں کہیں لکھا نہیں ہے کہ حدیبیہ میں جو پیچھے رہ گئے وہ خیبر کی طرف نہیں جائیں گے. یہ اللہ کے رسول نے بتایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم, یہ حکم اللہ کے رسول کا تھا, وہی کے ذریعے حضور کو بتایا گیا. یہ بھی مثال ہے حجیت حدیث کی, اتھارٹی آف سنہ کی, قرآن کے علاوہ بھی اللہ کے رسول پر وہی آتی تھی صلی اللہ علیہ وسلم. تو ان کو روک دیا گیا. اب یہ دیکھیے ذرا یہ حرکت ان کی کیا ہے, منافقین کی. فسیقولون بل تحسدوننا, تو ان قریب وہ کہیں گے بلکہ تم ہم سے حسد کرتے ہو, یعنی کہہ رہے ہاں ہاں ہم تو بہادری کے جوہر دکھا دیں گے نا, ہم تو آگے بڑھ بڑھ کے جو ہے وہ یہود کے مقابلے میں کھڑے ہو جائیں گے, تم ہم سے حسد کر رہے ہو اس لیے ہمیں لے کر نہیں جا رہے ہو. دیکھ رہے ہیں آپ, یہ ہیں نفاق والوں کی حرکتیں. بلکان لا یفقہون الا قلیلا, بلکہ اصل بات یہ کہ وہ بہت ہی کم سمجھتے ہیں. قل للمخلفین من الاعراب ستدعون الى قوم اولی باس شدید, آپ ان سے فرما دیجئے جو دیہاتیوں میں سے پیچھے رہ جانے والے ہیں, ان قریب تمہیں سخت جنگجو قوم کی طرف بلایا جائے گا. تو قاتلونہم او یسلمون, تم ان سے قتال کرو گے یا وہ مسلمان ہو جائیں گے. فَإِن تُطِعُوا يُؤْتِكُمُ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا, پھر اگر تم اطاعت کرو گے تو اللہ تمہیں بہترین اجر دے گا. وَإِن تَتَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُم مِّن قَبْلُ, اور اگر تم اللہ کے حکم سے منہ پھیرو گے جیسے کہ تم نے اس سے پہلے منہ پھیرا تھا. يُعَذِّبُكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا, تو وہ اللہ تمہیں دردناک عذاب دے گا. اچھا یہ جو فرمایا ان قریب تمہیں جنگجو قوم کی طرف بلایا جائے گا, ایک رائے ہے روم کے خلاف اقدام کب ہوا تھا, 9 ہجری تبوک کا موقع, گئے تھے منافقین نہیں گئے تھے, پھر پول کھلا ان کا, ایک وہ مراد ہے اور ایک کچھ اور اس کے علاوہ بھی آرا بیان کی گئی ہیں. یعنی آئندہ تمہیں چیک کر لیا جائے گا, مگر پھر تم کیا کرو گے, دنیا کی محبت میں ڈوبو گے اور قتال سے فرار اختیار کرو گے. فرمایا لیس علی الاعمى حرج ولا علی الاعرج حرج ولا علی المریض حرج, نابینا پر جہاد میں شریک نہ ہونا یا اس طرح کی مہم میں نہ جانا کوئی حرج نہیں ہے. تو معاف کیجئے گا, لیس علی الاعمى حرج, کسی نابینا پر کہ وہ جہاد میں شریک نہ ہو پائے, ایک جیسے کہ پہلے ہم نے اور مقامات پر سورہ نور میں بھی پڑھا, یا یہ جو مہم تھی اس موقع پر جانا تھا عمرہ کرنے کے لیے 6 ہجری, تو اگر شریک نہ ہو تو کوئی حرج نہیں. ولا علی الاعرج حرج, اور نہ کسی لنگڑے شخص پر کوئی حرج ہے. ولا علی المریض حرج, اور نہ ہی بیمار آدمی پر کوئی حرج ہے, یہ نہ نکل پائے تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن ہٹے کٹے منافقین نہیں نکلے, ان کی سرزنش ہوئی. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ, اور جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ السلام کی اطاعت کرے اللہ تعالیٰ اسے ایسی جنتوں میں داخل کرے گا, تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ, جن کے نیچے نہریں جاری ہیں, وَمَنْ يَتَوَلَّ يُعَذِّبْهُ عَذَابًا أَلِيمًا, اور جو شخص اطاعت سے منہ موڑے اللہ تعالیٰ اسے دردناک عذاب دے گا. اب تیسرا رکوع شروع ہو رہا ہے, پہلے رکوع اور تیسرے رکوع کے مضامین مل جائیں گے. پہلے رکوع کا اختتام آیت نمبر 10 پر تھا, بیعت کا ذکر تھا, آیت نمبر 18 میں بھی بیعت کا ذکر آ رہا ہے. لقد رضی اللہ عن المؤمنین, یقینا اللہ ایمان والوں سے راضی ہو گیا, اذ یبایعونک تحت الشجرۃ, جب وہ حدیبیہ میں درخت کے نیچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کر رہے تھے. اللہ راضی ہو گیا, اس لیے ان کو کہتے ہیں اصحاب بیعت رضوان, وہ بیعت جس پر اللہ راضی ہو گیا. نمبر 2, شجر درخت کو کہتے ہیں, درخت کے نیچے یہ بیعت ہوئی تھی, ان کو اصحاب شجرہ بھی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا, ایک نقطہ ذہن میں رکھ لیں. امت میں صحابہ کے درجات کس طرح ہیں؟ اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے تقریباً, یعنی عقیدے ہی کی طور پر ہے, کہ صحابہ میں جو خلفائے راشدین ہیں ان کی جو خلافت کی ترتیب ہے اسی کے اعتبار سے ان کی عظمت, صدیق اکبر, پھر عمر فاروق, پھر عثمان غنی, پھر علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین, یہ ہیں چار خلفاء, اسی اعتبار سے ان کی عظمت. پھر عشر مبشرہ, 10 صحابہ جن کو جنت کی بشارت دی گئی, 4 تو یہ خلفاء راشدین ہو گئے, بقیہ 6 اور, تو یہ 4, پھر عشر مبشرہ, پھر اصحاب بدر آتے ہیں, پھر اصحاب بدر آتے ہیں, پھر اصحاب شجر آتے ہیں. یہ اہل السنہ کیا ہے, صحابہ کے درجات اس ترتیب سے, 4 خلفائے راشدین خلافت کی ترتیب, پھر عشر مبشرہ کے بقیہ 6, پھر اصحاب بدر, اور پھر یہ اصحاب شجرہ. یہ الفاظ ذہن میں رہیں گے تو آئندہ جب عقائد کے معاملات آئے کریں گے تو ہم کلیئر ہوں گے کہ ہمارے عقیدے کیا ہیں انشاءاللہ. لقد رضی اللہ عن المؤمنین, یقینا اللہ ایمان والوں سے راضی ہو گیا, اذ یبایعونک تحت الشجرہ, جبکہ وہ حدیبیہ میں درخت کے نیچے آپ کی بیعت کر رہے تھے, فعلم ما فی قلوبہم, تو جو ان کے دلوں میں تھا اللہ کو پہلے سے معلوم تھا, فانزل السکینۃ علیہم, پھر اللہ نے ان پر دل کا سکون اور اطمینان نازل فرمایا, واثابہم فتحا قریبا, اور انہیں ایک بہت ہی قریبی فتح کا انعام عطا فرمایا, ایک مراد خیبر کی فتح جو اگلے سال 7 ہجری میں مل جائے گی. تو مسلمانوں پر ایک بڑا مرحلہ تو آیا, اللہ نے سکون نازل فرما دیا. اچھا, ان صحابہ کے لیے رضا کا اعلان کون کر رہا ہے؟ اللہ. تو 1400 ہے نا, 1400 صحابہ کے لیے اللہ اپنی رضا کا اعلان کر رہا ہے. اب کوئی بدباطن کھڑے ہو کر یہ کہے 2-4 کے سوا سارے منافق, 2-4 کے سوا سارے پھر گئے, تو وہ قرآن کا انکار کر رہا ہے. اللہ ایسے لوگوں کو ہدایت دے. فرمایا وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا, اور انہیں ایک بہت ہی قریبی فتح کا انعام عطا فرمایا, مراد خیبر کی فتح. وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا, اور بہت سی غنیمتیں بھی عطا کیں جو وہ حاصل کریں گے. وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا, اور اللہ بڑا غالب بڑی حکمت والا ہے. وَعَدَكُمُ اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا, اور اللہ نے تم سے بہت سی غنیمتوں کا وعدہ کیا ہے جنہیں تم حاصل کرو گے. فَعَجَّلَ لَكُمْ هَذِهِ, تو اس نے تمہیں یہ تو فوری عطا فرما دی, ایک مراد یہ تو فتح مبین تو دے دی, ایک مراد اثرات آئیں گے فتح خیبر 7 ہجری میں, اور بھی فتوحات اللہ عطا فرمائے گا. وَكَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ, اور اس اللہ نے لوگوں کے ہاتھ تم سے روک دیے. حدیبیہ میں صلح کا معاملہ ہوا, کوئی جنگی نوبت نہیں پیش آئی. وَلِتَكُونَ آیَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ, اور تاکہ اللہ تعالیٰ کی نصرت کا آنا ایمان والوں کے لیے نشانی بنے. وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا, اور اللہ اے لوگوں تمہیں ثابت قدمی کے ساتھ سیدھے راستے پر چلائے. وَأُخْرَى لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا, اور دوسری بھی فتوحات جن پر تم قدرت نہیں رکھتے. قَدْ أَحَاطَ اللَّهُ بِهَا, یقیناً اللہ تعالیٰ نے اس کا احاطہ فرما رکھا ہے. آئندہ فتح مکہ بھی ہے, پھر غزوہ طائف بھی ہے, غزوہ حنین بھی ہے, سارے عرب پر فتوحات ہیں, یہ ان سب کی طرف اشارہ. وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا, اور اللہ تعالیٰ ہر ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے. وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا, اور اگر وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اگر مسلمانوں تم سے وہ جنگ کرتے, لَوَلَّوُ الْأَدْبَارَ, تو وہ ضرور پیٹھ دکھا کر بھاگ جاتے. ثُمَّ لَا يَجِيدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا, پھر نہ وہ کوئی کارساز پاتے اور نہ ہی کوئی مددگار. اللہ اگر چاہتا تو مٹا کر رکھ دیتا, مگر ابھی اللہ نے نہیں چاہا, اس میں حکمت ہے. کیوں جنگ نہیں ہوئی, آگے حکمت کا بیان آئے گا انشاءاللہ. سنت اللہ الذی قد خلت من قبل، یہی اللہ کی سنت یعنی اس کا دستور اور قانون ہے جو پہلے سے چلا آیا کہ مخالفین حق اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دیتا ہے. ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اور آپ اللہ کے دستور اور قانون میں ہرگز کوئی تبدیلی نہیں پائیں گے. وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ، اور وہ اللہ ہے جس نے ان کے ہاتھ اے مسلمانوں تم سے اور تمہارے ہاتھ ان مشرکین سے روک دیے مکہ مکرمہ کی وادی میں. مِن بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ، اس کے بعد کہ اللہ نے تمہیں ان پر فتح یاب کر دیا تھا. وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا، اور اللہ تعالیٰ اسے خوب دیکھنے والا ہے. اے لوگوں جو تم عمل کرتے ہو، ایک لشکر کفار کا 70-80 افراد کا آیا، کچھ انہوں نے چھیڑ چھاڑ کرنا چاہی، مسلمانوں نے گرفتار کر لیا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے چھوڑ دیا ان کو، حضور نے اس وقت کوئی یعنی جنگ کا ارادہ نہ فرمایا، اور اسی میں اللہ یہی اللہ تعالیٰ کی مشیت تھی کہ ابھی جنگ کا معاملہ نہ ہو. اب بتایا جا رہا ہے کہ کیوں نہ ہو. فرمایا ہم الذین کفروا وصدوکم عن المسجد الحرام، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا اور اے مسلمانوں تمہیں مسجد حرام سے روکا. والہدی معقوفا ان یبلغ محلہ، اور قربانی کے جانوروں کو بھی جو اپنی جگہ یعنی قربان گاہ پہنچنے سے رکے رہے. اس وقت کی ترتیب کے مطابق، اس وقت کی ترتیب کے مطابق حضور ہدی کے جانور بھی ساتھ لائے تھے. باقی پر اب تفصیلی احکامات ہیں، عمرے میں کوئی جانور نہیں لے کے جاتے، حج کے موقع پر قربانیوں کا معاملہ ہوتا ہے. اس وقت کی ایک ترتیب کے مطابق آپ علیہ السلام والسلام ہدی کے جانور بھی لائے تھے، تو ان مشرکین نے مسلمانوں کو مسجد حرام سے روکا. یعنی اول تو وہاں سے پہلے ہجرت پر مجبور کیا تھا اور مکہ مکرمہ سے نکال دیا، اب مسلمان آئے ہیں عمرہ کرنے کو تو اس سے روکا، اور قربانی کے جانور اپنے مقام پر پہنچے حدود حرم میں اس سے روکا. فرمایا ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات، اور اگر مکہ مکرمہ میں کچھ مؤمن مرد اور مؤمن عورتیں نہ ہوتی، لم تعلموہم، جنہیں تم جانتے بھی نہیں، اور یہ اندیشہ نہ ہوتا ان تطعوہم کہ تم انہیں روند ڈالو گے مسلمانوں. فتصیبکم منہم معرت بغیر علم، پھر اس وجہ سے ان کی طرف سے بے خبری میں تمہیں بھی کوئی نقصان پہنچ جائے گا. تو ان کفار سے قتال کی اجازت دے دی جاتی، مگر یہ فتح کے لیے تاخیر کیوں ہوئی؟ لیدخل اللہ فی رحمتہ من یشاء، تاکہ اللہ تعالی جسے چاہے اس صلح کے نتیجے میں اپنی رحمت میں داخل فرمائے. یہ ذرا تفسیری ترجمہ میں نے آپ کے سامنے کر دیا، سمجھ لیں اس کو. یہ صلح حدیبیہ کا موقع، اللہ نے کیوں نہیں جنگ ہونے دی؟ ابھی مکہ مکرمہ میں کچھ لوگ ہیں مسلمان مرد عورتیں جنہیں تم جانتے نہیں ہو، کیا مطلب جو ہجرت نہیں کر سکے تھے، تو کہیں بے خیالی میں بے دھیانی میں وہ تمہارے ہاتھوں شہید نہ ہو جائے. اب یہ شہید کہتے ہوئے بھی عجیب لگ رہا ہے، وہ تمہارے ہاتھوں کا قتل نہ ہو جائے، تو اللہ نے روکا ہے. اور اللہ کیا چاہتا ہے کہ ابھی اجازت نہیں دی گئی مکہ مکرمہ کے اقدام کی، ابھی صلح حدیبیہ ہونے دو، بہت سے لوگ اسلام قبول کر لیں گے تو بچ جائیں گے نا قتل ہونے سے، ایک بات، اور پھر اللہ تعالیٰ تمہیں آگے موقع دے دے گا. تو یہ حکمت ہے کہ انجانے میں کچھ لوگ تمہارے ہاتھوں قتل نہ ہو جائیں مسلمان. دوسرا ایک اور حکمت بھی، وہ اب عرض کر رہا ہوں، اللہ نے چاہا کہ حرم کی حدود پامال نہ ہو، وہاں پہ جنگ کا معاملہ نہ ہو، حدود حرم اس کا جو تقدس ہے، اس کا جو احترام ہے، وہ پامال نہ ہو. تو اللہ نے چاہا کہ جنگ نہ ہو، ایک دو بے دھیانی میں لوگ قتل نہ ہو جائیں، تین ابھی صلح حدیبیہ ہو جائے، دعوت کا موقع ملے گا، بہت سے لوگ قبول کر لیں گے، پھر فتح مکہ کا موقع آئے گا تو بغیر جنگ کے اللہ تعالیٰ تمہیں فتح عطا فرما دے گا. لیدخل اللہ فی رحمتہ من یشاء، اللہ جسے چاہے گا اپنی رحمت میں داخل فرمائے گا، اسلام کی توفیق دے دے گا. لو تزیلوا، اگر مکہ مکرمہ کے مسلمان و کافر جدا ہو جاتے، لعذبنا الذین کفروا منہم عذابا علیما، تو ہم ان مکہ والوں میں سے کافروں کو ضرور دردناک عذاب دیتے. ابھی معاملہ مکس ہے، کچھ مسلمان بھی ادھر ہیں، اگر جدا ہونے کا معاملہ ہوتا تو اجازت تمہیں دے دی جاتی، اس لیے ابھی اجازت نہیں دی گئی. یہ حکمتیں آ گئیں، اور پھر صلح حدیبیہ کے بعد جیسے میں نے عرض کیا، دعوت کا بڑا موقع ملا اور بہت بڑی تعداد نے اسلام قبول کر لیا، اور جب فتح مکہ کا موقع آیا 8 ہجری میں، تو کسی جنگی نوبت نہیں آئی، 10,000 کا لشکر دیکھ کر ویسے ہی مشرکین ان کی ہمتیں اور حوصلے ختم ہو گئے. فرمایا اِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ، جب کفار نے اپنے دلوں میں تعصب رکھا، تعصبی جاہلیت کا، ناک کا مسئلہ بنا لیا کہ مسلمان عمرہ کرنے کو آگئے، ناک کا مسئلہ بنایا. فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَعَلَىٰ الْمُؤْمِنِينَ، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول علیہ السلام اور اہل ایمان پر اپنا سکون اور اطمینان نازل فرمایا. وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَىٰ، اور انہیں تقویٰ کی بات پر قائم رکھا. مسلمانوں نے حضور کی بات کو مانا، حضور کی اطاعت کی، تقوی کی بات کو مانا، تقوی کی بات پر اللہ نے انہیں قائم رکھا. وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا، اور وہ اس کے زیادہ حقدار اور اس کے اہل بھی تھے. وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اور اللہ تعالیٰ ہر شے کا خوب علم رکھنے والا ہے. اب اگلی آیت، آیت نمبر 27، اس میں اس خواب کا تذکرہ جو حضور نے دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھا خواب حضور نے 6 ہجری میں، اور آپ تشریف لے گئے، مگر 6 ہجری میں تو صلح ہو گئی، اور عمرہ قضا کب ہوا؟ 7 ہجری میں. 7 ہجری میں قضا ہوا ہے، اس کو عمرۃ القضاء کہتے ہیں، اس کی قضا کی گئی ہے. فرمایا لقد صدق اللہ رسوله رؤیا بالحق، یقینا اللہ نے سچا کر دکھایا اپنے رسول کے حق پر مبنی خواب کو. لتدخلن المسجد الحرام، اگر اللہ نے چاہا تو تم ضرور داخل ہوگے، ان شاء اللہ آمنین، امن کے ساتھ. لتدخلن المسجد الحرام ان شاء اللہ آمنین، اگر اللہ نے چاہا تو تم ضرور امن کے ساتھ مسجد حرام میں داخل ہوگے. محلقین رؤوسکم مقصرین، کچھ لوگ اپنے سروں کو منڈواتے ہوئے اور کچھ لوگ بال کو ترواتے ہوئے. لا تخافون، اس حال میں کہ تمہیں کوئی خوف نہیں ہوگا. فعلم ما لم تعلموا، تو اللہ جانتا ہے جو تم نہیں جانتے. فجعل من دون ذلك فتحا قریبا، تو اس نے اس کے علاوہ ایک قریبی فتح بھی عطا کر دی. ایک اشارہ فتح خیبر کی طرف ہے. اچھا، پہلی بات، اللہ تعالیٰ نے آپ کے خواب کو سچا کر دکھایا. کسی صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے تو خواب دیکھا تھا کہ عمرہ ادا کریں گے. تو اللہ کا رسول نے فرمایا ہاں ہاں بھائی، یہی تو کہا تھا کہ عمرہ ادا کریں گے، یہ تھوڑے ہی کہا تھا کہ اسی سال ہو جائے گا، یہ تھوڑی کہا تھا کہ اسی سال ہوگا. اللہ کی مشیت، اس سال تو صلح حدیبیہ ہو گئی. بندہ اپنی سوچ لگاتا ہے، اپنی فکر سے چلتا، اللہ کی اور مشیت ہوا کرتی، اگلے سال پہ قضا کا معاملہ ہوا. اچھا، ایک مان، امن کے ساتھ داخل ہو گئے. مشرکین نے معاہدہ کیا تھا کہ ہم مکہ سے باہر نکل جائیں گے، پہاڑوں کی طرف چلے جائیں گے، آپ سکون سے جو عمرہ ادا کیجئے گا. مسلمان 3 دن رہے، عمرہ ادا ہوا، اور وہ اکڑ کر بھی چلنے کا معاملہ اس موقع پر رمل کا ہوا ہے. اگلی بات، محلقین، حلق کرانا، یہ مردوں کے لیے، بہرحال سارے سر کے مال صاف کرانا یہ پسندیدہ ہے عمرے کے موقع پر، حج کے موقع پر. اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے حلق کرانا، پورے سر کے بال صاف کرانا، اس عمل کے کرنے والوں کے لیے 3 مرتبہ دعا فرمائی. اور کچھ بال کم کرنا، پھر تفصیل ہے فقہ حنفی میں، فقہ شافی میں، وہ تفصیل اپنی جگہ پر، سیکھنا چاہیے مسائل کو. کچھ بال کم کروانا، 1 مرتبہ اللہ کے رسول نے دعا دی ہے. تو مردوں کے لیے پسندیدہ ہے کہ سارے سر کے بال صاف کروائیں. ایک اور حکمت، قدیم دور میں علامت ہوتی تھی، جو غلام ہوتے تھے وہ گنجے ہوتے تھے، غلاموں کے سر کے بال اڑا دیے جاتے تھے. تو تم کس کے غلام ہو؟ اللہ کے. اڑا دو بھائی، بڑا پیسہ لگاتے سنوارنے میں، اور چھوڑو اس کو، اللہ تعالیٰ کو حج کے موقع پر تمہارے چہرے پر مٹی، تمہارے بالوں میں مٹی، اللہ کو یہ پسند ہے. زینت کو چھوڑ دو اللہ کی خاطر. تو حلق کرانا، پورے سر کے بال منڈوانا، اور قصر کرانا، کچھ کاموں کا کم، کچھ بالوں کا کم کروانا. فرمایا فعلم ما لم تعلموا، تو اللہ جانتا ہے جو تم نہیں جانتے. فجعل من دون ذلك فتحا قریبا، تو اللہ نے اس کے علاوہ ایک قریبی فتح عطا فرما دی. اشارہ خیبر کی فتح کی طرف. اب اللہ کے نبی علیہ السلام کے مشن کا بیان. هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وہ اللہ جس نے اپنے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا الہدا، مکمل ہدایت نامہ قرآن کریم دے کر، ودین الحق، دین حق، دین اسلام دے کر. لیظہرہو علی الدین کلہ، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دین حق کو کل دین، نظام، سسٹم آف لائف پر غالب فرما دیں. وکفا باللہ شہیدا، 2 ترجمے ہیں، اور اللہ کے رسول کی صداقت پر اللہ بطور گواہ کافی ہے. ایک ترجمہ شہید کا، ایک ترجمہ مددگار کا بھی ہوتا ہے، سورہ البقرہ کی آیت نمبر 24 میں بھی ہے. تو اس مشن کی تکمیل کے لیے مددگار کے طور پر کافی کون ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالی. یہ رسول اللہ علیہ السلام کا مشن، حوالہ آتا رہا سورہ توبہ کی آیت نمبر 33 میں بھی ہم نے سمجھا تھا اس نقطے کو، اور انشاءاللہ 27 شب میں، کل ہی رات کو، انشاءاللہ سورہ صف کی آیت نمبر 9 میں بھی سمجھیں گے. قرآن پاک کیوں عطا ہوا؟ دین حق کیوں عطا ہوا؟ قرآن کے احکام کا نفاذ ہو، اللہ کے دین کو غالب کرنے کی جد و جہد ہو، یہ حضور کا مشن صلی اللہ علیہ وسلم. اور اب اس کا تقاضا ہم سے سورہ شورا کی آیت نمبر 13 میں ہم نے پڑھا اور سمجھا، اقیم الدین ولا تتفرقوا فیہ، دین کو قائم کرنے کی جد و جہد کرو اور اس بارے میں کسی تفرقے میں مبتلا نہ ہو جاؤ. محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. چار ہی مرتبہ اللہ نے حضور کا نام محمد ذکر کیا، کوئی وجہ آتی ہے. میں نے عرض کیا تھا نا، جیسے سورہ محمد کے آغاز میں بھی صلی اللہ علیہ وسلم، ورنہ اللہ حضور کا نام نہ یا ایوہ الرسول، یا ایوہ النبی، یا ایوہ المزمل، یا ایوہ المدثر، سبحان اللہ. اس طرح اللہ کے رسول کا ذکر فرماتا ہے. یہاں کیوں؟ صلح حدیبیہ کا موقع، حضور لکھوا رہے ہیں، حضور امی ذہن میں رکھیے گا، حضور لکھوا رہے ہیں، میں لکھو یہ معاہدہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قریش مکہ کے درمیان سیدنا علی لکھ رہے ہیں. تو قریش نے اعتراض کر دیا، نہیں بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے، اگر آپ کو رسول مان لیں تو جھگڑا ہی ختم ہو گیا، تو کیا لکھیں بھائی، محمد بن عبداللہ لکھیں، چلو علی مٹا کے لکھ دو. یا رسول اللہ میں تو نہیں مٹا سکتا، میں کیسے؟ اچھا مجھے بتاؤ کہاں ہے، مجھے بتاؤ کہاں ہے. حضور نے مٹایا، لکھو محمد بن عبداللہ اور قریش مکہ کے درمیان. یہ نہیں مانتے نہ مانے، اللہ نے قیامت تک لکھوا دیا قرآن میں محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم. والذین معہ اشداء علی الکفار، اور جو آپ کے ساتھی ہیں کفار پر بڑے سخت ہیں، رحماء بینہم، آپس میں بڑے رحم دل ہیں. سخت ہونے کا مطلب پتھر کی طرح چٹان، ان کو دبانا مٹانا ممکن نہیں، ان کو کمزور کرنا ممکن نہیں، کتنا ہی ظلم ڈھاؤ یہ استقامت کا پہاڑ ہیں، اس معنی میں سخت ہیں، آپس میں رحم دل ہیں. آج کیا ہو گیا، دین کے دشمنوں کی دشمنی ہے ہی نہیں، کافروں کی دشمنی ہمارے دلوں میں نہیں، اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کی دشمنی ہمارے دلوں میں نہیں، تو اندر جذبات تو ہیں نا، وہ ادھر نہیں نکل رہے تو کہاں نکل رہے ہیں، آپس میں لڑ رہے ہیں، مر رہے ہیں، قتل کر رہے ہیں، لوٹ مار کر رہے ہیں، برا بھلا کہہ رہے ہیں، مار پیٹ کر رہے ہیں، نکلنا تو ہے جذبہ کہیں نہ کہیں، فطرت میں جذبے رکھے ہوئے اللہ نے. تو بھائی صحیح جگہ ڈالو نا، صحیح رخ پر ڈالو جذبات کو. دین دشمنوں کی دشمنی اختیار کرو گے تو آپس میں رحم دل بنو گے. وہ چھوڑ دیا، آپس میں لڑ رہے ہیں، مر رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے. استغفر اللہ. تراہم رکعاً سجداً یبتغون فضلاً من اللہ، تراہم رکعاً سجداً یبتغون فضلاً من اللہ ورضوانا. اے مخاطب، تم انہیں دیکھو گے نبی علیہ السلام کے صحابہ کو رکوع کرتے ہوئے، سجدہ کرتے ہوئے، وہ اللہ کے فضل اور اس کی رضا کے طلبگار ہیں. یہ راتوں کا اٹھنا، سبحان اللہ، یہ راتوں کا اللہ سے راز و نیاز کی باتیں، یہ راتوں کا قرآن کا تلاوت کا معمول، یہ صحابہ کی شان کا بیان. وہ اللہ کے رضا کے طلبگار ہیں اور اس کے فضل کے طلبگار ہیں. سیماہم فی وجوہ من اثر السجود، ان کی اطاعت الہی کی علامت ان کے چہروں پر سجدوں کا اثر یعنی نور ہے. سادہ ترجمہ، ان کے چہروں پر تم سجدوں کے اثرات دیکھ لو گے. کیا مطلب؟ اس سے مراد وہ نشان نہیں جو بعض لوگوں کے ماتھوں پر آ جاتا ہے، بعض کے کبھی نہیں آتا، وہ مراد نہیں. پھر کیا مطلب؟ جو نمازی تو ہوگا مگر اللہ کے احکام کی پاسداری کرنے والا ہوگا، اللہ کے لیے جھکنے والا ہوگا، اللہ اس کے چہرے پر نور لے آتا ہے، چاہے اپیرنٹلی اس کا چہرے کا کلر ڈارک ہی کیوں نہ ہو، سبحان اللہ، مگر ایک نورانیت اس کے چہرے پر. جھکا ہوا بندہ اللہ کے سامنے سجدہ ریز، جھکا ہوا بندہ، اطاعت گزار بندہ، اللہ تعالیٰ اس کے چہرے پر اس کے اخلاص اور کردار کی نورانیت کو ظاہر کر دیتا ہے. اللہ ادھر بھی نور عطا فرمائے اور ادھر بھی روشن چہرے اللہ ہمیں جنت میں عطا فرمائے. ذالک مثلہم فی التوراۃ، ان کے اوصاف تورات میں بھی ہیں. ومثلہم فی الانجیل، اور ان کی یہی صفات انجیل میں بھی ہیں. اس مقام پر تفاسیر کا مطالعہ کریں، مولانا مودود علی رحمہ کی تفہیم القرآن ہو، مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی معارف القرآن ہو، عبد الرحمان کی لانی صاحب کی تحسیر القرآن ہو، یا پیر کرم شاہ الازہر صاحب کی ضیاء القرآن ہو، یہ تمام اہل سنہ کے مکاتب فکر ہیں، سب نے تورات اور انجیل کی عبارات کو نقل کیا ہے. اب سبحان اللہ، دیکھیے اللہ کے رسول کے غلاموں کی صفات قرآن بتاتا ہے کہ یہود و نصارہ کی کتابوں میں ہیں. جب اللہ کے رسول کے غلاموں کی ہیں تو اللہ کے رسول کی کیوں نہ ہوں گی صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ بات ہم نے پڑھی سورہ آراف آیت 157 میں، یجیدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، الاعراف آیت 157، یہ اہل کتاب نبی علیہ السلام کو اپنے ہاں لکھا ہوا پاتے ہیں تورات اور انجیل میں، تو حضور کے صحابہ کی بشارت اور علامات ہیں تو حضور کی کیوں نہ ہوں گی صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا، فرمایا جا رہا ومثلهم فی الانجیل، اور صفات ان کی انجیل میں بھی ہیں. اب اصحاب رسول کی بڑی پیاری مثال و تمثیل، کزرع اخرج شطأه، ان کی مثال اس کھیتی کی طرح ہے جس نے اپنی باریک سی کوپل نکالی، فآزرہ فاستغلظ فاستوى علی سوقہ، پھر اسے مضبوط کیا، پھر وہ موٹی ہو گئی، پھر اپنے تنے پر سیدھی کھڑی ہو گئی. محمد مصطفیٰ ہیں علیہ السلام، تنہا اکیلے پوری دنیا میں کھڑے ہوئے، صدیق اکبر نے بات کو مانا، اما خدیجہ نے مانا، حضرت علی نے مانا، حضرت زید نے مانا، یہ چاروں خوش قسمت ہیں ڈے ون سے ایمان لے آئے. ابھی کوپل کھلی ہے، سبحان اللہ، اب یہ تناور درخت ہو گیا. یہ محمد مصطفیٰ کا گلشن، اور محمد مصطفیٰ کا گلشن کا تناور درخت یہ اصحاب رسول کی جماعت صلی اللہ علیہ وسلم. یعجب الزراع، تو کاشکاروں کو کیا ہی وہ اچھی لگنے لگی، اور اس جماعت کی تیار کرنے والے محمد مصطفیٰ کو کتنی اچھی لگتی ہوگی یہ جماعت اور یہ کاش اور یہ جو فصل ہے، سبحان اللہ. لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ، تاکہ وہ اللہ کے تاکہ اللہ ان کی ترقی سے کافروں کے دل جلائے. محمد مصطفیٰ علیہ السلام کے صحابہ کی ترقی کو دیکھ کر تو جلے گا کون جو کفر پر ہوگا، جلے گا کون جو کفر کی روش پر ہوگا. وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرۃ واجرا عظیما، اللہ نے ایمان والوں اور ان میں سے نیک عمل کرنے والوں سے مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ فرمایا ہے. اللہ نبی مکرم علیہ السلام کی صحابہ پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے اور ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اگلی سورت بھی مدنی سورت ہے اور تفسیر اور زیادہ ہے اس میں. سورۃ الحجرات مدنی سورت ہے اور اس میں دو رکوع اور 18 آیات ہیں، دو رکوع اور 18 آیات ہیں، اور اس کے مضامین میں اسلامی ریاست، اس کے اصول کیا ہوں گے، اس کا کانسٹیٹیوشنل اصول کیا ہوگا، اصل اصول کیا ہوگا، پھر مسلمانوں کے معاشرے کو کیا چیزیں تباہ کر دیتی ہیں، کون سی برائیاں ان کے معاشرے کو تباہ کر دیتی ہیں، ان کا تذکرہ ہے. پھر اسلامی ریاست قائم ہوگی تو قانوناً کون اس کا شہری ہوگا، کون نہیں ہوگا، یا کون مسلمان ہوگا کون نہیں، تو اس کی تعریف کیا بنے گی. پھر حقیقی ایمان کیا ہوگا، حقیقی ایمان کیا ہے، اس کی علامات کیا ہوں گی. تو مسلمان معاشرے کے اعتبار سے کچھ انٹرنل معاملات، پھر ایک مسلمان معاشرے کا دیگر غیر مسلم معاشروں سے تعلق اگر ہوگا تو کیا بنیاد ہوگی، کیا کامن فیکٹر ہوگا. یہ ریاستی سطح کے بہت سارے امور اس سورہ حجرات میں آ رہے ہیں. بڑی اہم سورت ہے، چنانچہ اس میں آپ دیکھیں گے یا ایھا الذین آمنو کا انداز تقریباً 5 مرتبہ ہے، اور 5 مرتبہ تقوی اختیار کرنے کی تلقین بھی ہے. اور یہاں 18 آیات میں بڑے مضامین آئے ہیں، اور یہی سورہ حجرات اس منتخب نصاب کا بھی حصہ جس کا بار بار حوالہ دیا جا چکا، وہاں تفصیلات آپ اس کی دیکھیے گا. ترتیب کیا چلی آ رہی ہے، سورہ محمد میں قتال، صلی اللہ علیہ وسلم، قتال کا حکم، قتال کا ایک بڑا مقصد دین کا غلبہ. سورہ فتح میں کیا تھا حضور کا مشن، اللہ کا دین غالب ہو. اچھا، دین غالب ہو جائے گا، اسلامی ریاست وجود میں آ جائے گی، کیا کرنا ہے. سورہ حجرات میں اس کی تفصیلات اور احکام عطا کیے جا رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے. اللہ کا خوف رکھو، اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے نہ بڑھو. کیا مطلب، تمام معاملات زندگی میں جو باؤنڈری اللہ اور اللہ کے رسول نے سیٹ کر دی، اندر رہنا باہر نہ جانا. جیسے ایک بندے مومن اللہ کی اطاعت کا پابند ہو، ایک اسلامی ریاست کو بھی اجتماعی طور پر اللہ کی اطاعت کا پابند ہونا چاہیے. بات اچھی لکھی ہے ہمارے دستور میں، بس بڑی پیاری لکھی ہوئی ہے، حاکمیت اس ملک میں اللہ کی ہے، کتاب و سنت کے خلاف قانون نہیں بنے گا. اچھی بات لکھی ہوئی، مگر کتنی شریعت کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں، ہم سب کھلی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. تو لکھا ہوا بہت اچھا ہے، جیسے مسلمان کلمہ پڑھتا ہے، مسلمان ہے، تو یہ مسلمانوں کا ملک ہے، اس نے کلمہ پڑھا ہوا ہے. لیکن مسلمان شراب بھی پی رہے ہیں، زنا بھی کر رہے ہیں، جوا بھی کھیل رہا ہے، سود بھی کھا رہے ہیں، نماز بھی ترک کر رہے ہیں، زکات میں بھی ڈنڈی مار رہے ہیں، کر رہے ہیں نا، تو مسلمانوں کی ریاست بھی ایسی حرکتیں کر رہی ہے کہ شریعت کی خلاف ورزی کر رہی ہے. مسلمان الحمدللہ کلمہ پڑھتے ہیں، کافر نہیں ہے معاذ اللہ، طنز نہیں کر رہا ہوں میں، یہ قانونی پہلو اہم ہے. مگر کیسے مسلمان ہیں ہم سب کو پتا ہے، اکثریت کیسی ریاست ہے ہم سب کو پتا ہے، کیا اعمال ہیں ریاست کے اور ریاست کے چلانے والوں کی حرکتیں اکثر شریعت کے خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں، ہم سب کو معلوم ہے. یہ ہے جو ریاست کی سطح پر بھی اللہ اور اس کے رسول کے معاملات، اللہ اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، اپنے معاملات کو تابع رکھنا اللہ اور اللہ کے رسول کے. وتقوا اللہ اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے. اب اس کی ایک عملی شکل بھی تجویز کی گئی ہے، البتہ ایک آئیڈیل سچویشن ہے، ہمارے حکمراں بھی نہیں مانے اور ان کی ول بھی نہیں اس حوالے سے. آئیڈیل کیا تھا، چلو اگر پارلیمنٹ میں کچھ لوگ آ رہے ہیں تو ایک کوالیفیکیشن تو لگاؤ، اتنا تو دین کا علم رکھنے والا ہو جو پارلیمنٹ میں آ کر بیٹھے، مسلمانوں کا معاملہ چلانا ہے نا. اور پھر وہ آرٹیکل 62-63 تم نے مذاق بنا دیا، صادق اور امین کی اصطلاحات کا ہم نے مذاق اڑا دیا معاذ اللہ. تو اگر ایک سرٹن اسٹیج سے کوالیفیکیشن سے گزر کر آتے تو کچھ تو بہتری ہوتی. اچھا پارلیمنٹ کوئی قانون بنا دے تو عام مسلمان کا حق ہو، کیونکہ سب خلیفہ ہیں اللہ کے، اجتماعی خلافت ہے، عام مسلمان کا حق ہو کہ وہ عدالت کا دروازہ کھٹکھٹائے اور کہے کہ یہ کتاب و سنت کی خلاف ورزی ہوئی. جیسے آج کل وہ لوگ قادیانی معاملہ چل رہا ہے، تمام علماء نے لکھ کر دیا، ہم نے بھی قرآن اکیڈمی تنظیم اسلامی کی جانب سے اپنا جواب سبمٹ کرایا سپریم کورٹ میں، جج صاحب کا شکریہ کہ انہوں نے انوائٹ کیا سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے کہ بھئی ہم علماء سے رہنمائی لینا چاہیں گے، ہمیں بھی لکھ دیا، ہم نے بھی جواب دیا اور اکثر علماء نے متفقہ جواب دیا، ہم نے بھی اسی متفقہ جواب کو سبمٹ کیا الحمدللہ. لیکن بتایا گیا آپ نے قرآن کریم کی یہ خلاف ورزی یا فلاں فلاں آیات کا غلط استعمال ہوا اور اس معاملے میں یہ غلط بات ہے شرعی طور پر، بالکل ٹھیک. یہ تو جج کا معاملہ ہوا عدالت کا. آئیڈیل کیا تھا کہ ایک بندہ عدالت کا دروازہ کھٹکھٹائے اور عدالت میں ججز مسلمان ہیں تو دین کا علم رکھنے والے بھی تو ہو نا. بھگوان داس کو اگر بٹھا دیں گے، بھگوان داس قرآن کو تو نہیں مانتا، اس کا علم اپنی جگہ پر اہم اسلامیات بھی اس نے کیا ہو، بٹ وہ قرآن کو نہیں مانتا، دین ہاؤ کم. تو وہ ججز ہوں جو مسلمان اور شریعت کا علم رکھتے ہوں اور وہاں بندہ دروازہ کھٹکھٹا کر کہے کہ غلط ہوا ہے کام، اور وہ ججز تسلیم کریں ہاں یہ کتاب و سنت کے خلاف ہے، وہ پارلیمنٹ کو ڈائریکٹ کریں کہ آپ درست کرو. یہ میکانزم تو تھا، ضیاء الحق صاحب نے جیسا تیسا بنا دیا، لیکن تھا، مگر وہ ایکٹیویٹ نہیں ہو سکا. وفاقی شریع عدالت نے 2 سال پہلے وہ بینک ربا، بینک انٹرسٹ کو ربا قرار دینے کا فیصلہ دیا، میں خود گیا 26 رمضان 2022 کو الحمدللہ، لیکن نہیں کوئی سنوائی نہیں، کوئی عمل درآمد نہیں ہو رہا. تو یہ میکانزم ایکٹیویٹ نہیں ہوا، اگر چلتا تو کچھ بہتری کی بات ہوتی، ایک سافٹ انداز سے شریعت کے نفاذ کی طرف پیش قدمی ہو جاتی. یہ ہے ذرا اہم ایک علمی نقطہ، مزید تفصیلات جو منتخب نصاب ہے اس میں آپ کو ملے گی کہ اس کی آج ریاست کی سطح پر شکل یہ بن سکتی ہے. اگلی آیت میں حضور علیہ السلام کے ادب اور احترام کا بیان، اور اس تعلق سے قرآن پاک کی حساس ترین آیت ہے، توجہ سے سنیے گا. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آوازوں کو نبی علیہ السلام کی آواز پر بلند نہ کرنا. ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض، اور ان کے ساتھ بات کرنے میں آواز ایسی اونچی نہ کرنا جیسے کہ تم ایک دوسرے سے بلند آواز سے بات کرتے ہو. ان تحبط اعمالکم، ایسا نہ ہو کہ کہیں تمہارے اعمال برباد ہو جائیں. وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، اور تمہیں شعور بھی نہ ہو. یہ مقام مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ادب احترام، آواز تمہاری نبی علیہ السلام کی آواز سے بلند نہ ہو، نیکیاں برباد ہو جائیں گی. ان سے کلام کرو، بی سیریس، یہ تو ہے ان سے کلام کرو، میں ایڈ کر رہا ہوں تشریح میں، ان کا ذکر خیر کرو، بی سیریس. جب ان سے کلام کرو آواز ایسے بلند نہ کرو جیسے آپس میں ایک دوسرے سے آواز بلند کر کے باتیں کرتے ہو، یہ ذرا بے ادبی کرو گے نیکیاں ایسے ضائع ہوں گی تمہیں شعور بھی نہیں ہوگا. ارے بندے کو پتا ہے میں نے گناہ کیا، توبہ تو کر لے گا نا، ادھر اس کا احساس ہی نہیں ہے تو توبہ کیا کرے گا. یہ سمجھیے، صحابہ نے سمجھا اس کو، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کے نزول کے بعد بہت دھیمے انداز سے گفتگو کرتے، بہت دھیمے. حضور فرماتے عمر کیا ہو گیا، ابو بکر آواز بلند کرو. یا رسول اللہ یہ تمہارے لیے نہیں، اللہ اکبر کبیر. یہ صحابہ ہیں. آج ہمارے لیے کیا ہے، قرآن کا ادب بھی ہے نا، اللہ کے رسول کی حدیث بیان ہو توجہ سے سنیں، آپس میں ڈائلاگ ہو جائے، ڈیبیٹ ہو جائے، کوئی سامنے والا حدیث کوٹ کر دے چپ، اب میں کچھ کہوں تو حضور کی بات پر بات ہو جائے گی نا، بعد میں دیکھ لیں گے حدیث آتھینٹک ہے کہ نہیں، اس مسئلے سے متعلق ہے کہ نہیں، چپ. روزہ رسول پر حاضری ہو، اللہ ہم سب کو عطا فرمائے. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہاں بھی آیت لکھی ہوئی ہے آواز بلند نہ کرنا. اچھا آواز سے آواز اوپر جائے تو نہیں کیا برباد، جو لوگ اللہ کے رسول کی تعلیمات کا مذاق اڑائیں، اللہ کے رسول علیہ السلام کی سنتوں کا مذاق اڑائیں، اپنے ایمان کا اپنے ایمان کی خیر منائیں، کہاں تک تباہی کا معاملہ بنے گا. اب ریاست کی سطح پر آ جائیں، قوموں کو ایک ہیرو چاہیے ہوتا ہے، ہیرو کی تصویریں لگائی جاتی ہیں، وہ کرنسی نوٹ پر شائع کی جاتی ہیں، دفاتر میں لگائی جاتی ہیں، ہیرو کے اقوال کوٹ کی. قوموں کی ضرورت ہے نا، قوموں کی ضرورت ہوتی ہے، ہمیں ضرورت ہے؟ اس امت کو کسی کی ضرورت ہے؟ نہیں. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یقینا تمہارے رسول اللہ علیہ السلام کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے. اور یہ قوم کیا، یہ 2 عرب کی امت، ان کو یکسوئی سنت نے دی ہے. آپ کے میرے گھر میں، دنیا میں کسی کونے میں بچہ پیدا ہو مسلمان کے گھر میں، کیا کرے گا؟ اذان دے گا اور 7 دن عقیقہ کرے گا، ایسے ہی ہے کہ نہیں؟ رمضان شریف آئے گا، عید منائے گا، پتہ عید ہوتی ہے، ٹھیک ہے، بیعت ہوگی یعنی انتقال ہوگا، جنازہ پڑھے، نکاح کا موقع آئے گا، نکاح کا اہتمام کرے گا. اور خرافات ہیں وہ غلط ہیں، سنت یکسوئی دیتی ہے بھائی. 2 عرب مسلمان بالفرض ایک جگہ ایک امام کے پیچھے کھڑا ہو جائے، کسی کی نماز میں فرق نہیں آئے گا، کوئی 2 قیام نہیں کرے گا ایک رکوع میں، کوئی 2 رکوع نہیں کرے گا ایک رکعت میں، کوئی 3 سجدے نہیں کرے گا ایک رکعت میں، کوئی پہلے رکوع نہیں کرے گا پہلے قیام کرے گا، کوئی پہلے سجدہ نہیں کرے گا پہلے رکوع کرے گا پھر سجدہ کرے گا. سمجھ آ رہی؟ ہاتھ اوپر باندھنا، نیچے باندھنا کوئی ایشو نہیں، سب ثابت شدہ بات ہے، سنت جوڑتی ہے بھائی. خدا کی قسم آج ہمارے بھی مسائل کا حل یہ ہے، رسول اللہ کی ذات کو اور اوپر اور اوپر اور اوپر اور اوپر اور اوپر لائیں، اور ان کی تعلیمات کو عام کریں، حضور کے مشن کو عام کریں جس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے. دین کی دعوت کا عمل، اقامت دین کی جد و جہد، نہ دیوبندی کا اختلاف، نہ بریلوی کا اختلاف، نہ آل الحدیث کا اختلاف، نہ کسی اور کا اختلاف. ہائی لائٹ زیادہ کریں رسول اللہ کو علیہ السلام، اپنی شخصیات، اپنے قائدین سراخوں پر، نہ امام الانبیاء امام ہے امام ہے امام ہے، ان کو اوپر لاؤ تو یہ جوڑ پیدا ہوگا امت میں. اللہ مجھے اور آپ کو اس نہج پر بھی حضور کا ادب کرنے صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور کی سنت کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، بے شک جو لوگ اللہ تعالیٰ کے رسول علیہ السلام کے سامنے اپنی آوازیں پست رکھتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے تقوی کے لیے پرکھ لیا ہے اور خاص کر دیا ہے. لہم مغفرت و اجر عظیم، ان کے لیے بخشش اور بہت بڑا اجر ہے. اگر اللہ کے رسول کے سامنے آوازیں پست ہیں تو دلوں میں تقوی ہے، حضور کا ادب ہے دلوں میں تقوی ہے، حضور کا احترام ہے دلوں میں تقوی موجود ہے. ہاں ایک بات بھول رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے یاد دلا دی، جیسے آپس میں آوازیں بلند کرتے ہو ایسے حضور کو نہ پکارو، ایسے ہی ہے نا. تو جب حضور کا ذکر کیا جائے تو بازاری انداز نہیں ہونا چاہیے. یہ جو نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بازاری قسم کی چیزیں لوگوں نے، ڈھول باجے، موسیقی کا معاملہ اور گانوں کی طرز اور ہلے گلے کے اسٹائل، کانسرٹ والا اسٹائل، دائیں بائیں لیفٹ رائٹ، یہ گستاخی ہے. اور یہ تمام علماء متفق ہیں، اس طرح حضور کا ذکر خیر کرنا یہ گستاخی کا معاملہ ہے. کہاں شان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور کہاں یہ بازاری انداز ان کا ذکر کرنے کے لیے، یہ بھی بے ادبی کی بات ہے. تو حضور کا احترام اگر ہو رہے تو دلوں میں تقویٰ موجود ہے. ایک اور پہلو، اگر یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ تقویٰ ہے کہ نہیں، تو ایک تم شروع سے پڑھتے آ رہے ہیں گناہوں سے بچو، اور دوسری بات اگر دیکھنا چاہ رہے تقویٰ ہے کہ نہیں، تو حضور کا ادب ہے کہ نہیں، حضور کا احترام ہے کہ نہیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. لہم مغفرت و اجر عظیم، ان کے لیے بخشش اور بہت بڑا اجر ہے. ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک جو لوگ آپ کو حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں، اکثرہم لا یعقلون، ان میں سے اکثر عقل نہیں رکھتے. یہ ایک افراد آئے ہیں، ایک قبیلے کے افراد ہیں، اور نبی علیہ السلام کے پاس ایسے وقت میں آ گئے جب آپ کا ظہر کے بعد دوپہر میں قیلولے کا آرام کا وقت تھا. انہوں نے وہاں سے پکارنا شروع کر دیا، اور بڑا ایک گستاخانہ پہلو بھی آ گیا، یعنی ذرا ادب کی کمی. نئے نئے مسلمان تھے، تھوڑی سی کمی رہ گئی ادب میں کہ یا محمد اخرج الینا، باہر آئیے باہر آئیے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ نے توجہ دلائی ہے. البتہ سورت کا نام کیا ہے؟ حجرات. یہ لفظ حجرات آ گیا. کتنے بڑے محل تھے محمد مصطفیٰ کے صلی اللہ علیہ وسلم، کیا لیونگ سٹینڈرڈ تھا محمد مصطفیٰ کا صلی اللہ علیہ وسلم. جن حجروں میں جبرائیل ہزاروں مرتبہ آئے ہوں گے. امت کی ماں کہتی ہے میں رات کو لیٹتی ہوں اور حضور سجدہ کریں، رات کا سجدہ قیام اللیل کا، میں اپنی ٹانگ کھڑی کر لیتی تو حضور لمبا سجدہ کرتے، اور جب سجدے سے واپس قیام طویل قیام کرتے میں ٹانگ کو سیدھا کرتی. کبھی حضور صبح گھر میں آتے تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ کچھ بھی نہ ہوتا میرے پاس، پیش کروں کھانے کو، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کوئی بات نہیں، میں روزے کی نیت کر لیتا. امت کی مائیں کہتی ہیں تین چاند ہم دیکھ لیا کرتے تھے، دو مہینے گزر جاتے تھے، ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا. یہ حجرات ہیں، یہ امام الانبیاء کا لیونگ سٹینڈرڈ ہے. ہم کتنے مزوں میں خدا کی قسم. پھر ہم اگر ناشکریاں کریں اور پھر ہم کہیں کہ جناب دین کے وقت لگائیں گے تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا. ہمیں سوچنا چاہیے اپنے بارے میں ہم کیا کر رہے ہیں. یہ حضور کا لیونگ سٹینڈرڈ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. بڑا پیارا ایک جملہ کسی خاتون نے، بڑی دیندار خاتون نے لکھا کہ ہمیں اپنے معیار زندگی کو نہیں، لیونگ سٹینڈرڈ کو نہیں، معیار زندگی کو نہیں، معیار بندگی کو بلند کرنے کی ضرورت ہے. معیار بندگی کو بلند کرنے کی ضرورت ہے. یہ حضور کے حجرے صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا ولو انہم صبروا حتی تخرج الیہم لکان خیر لہم، اگر بے شک وہ صبر کرتے یہاں تک کہ اے نبی علیہ السلام آپ خود ان کے پاس باہر تشریف لے آتے تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا. واللہ غفور رحیم، اور اللہ بڑا ہی بخشنے والا نہایت ارحم فرمانے والا ہے. ایک بات میں عرض کر دیتا ہوں، جو علماء، بڑے علماء، پیارے لوگ جو ہے وہ جھجک کے مارے ذکر نہیں کرتے، کبھی کبھی کر دیتے، وہ کیا ہے؟ اس آیت کے ذیل میں علماء نے ذمہ داروں کے اعتبار سے، جو امت کے ذمہ داران ہوں، دینی اجتماعیتوں میں ہوں، اجتماعی کاموں پر معین ہوں، ان کے بارے میں عوام کو سمجھایا ہے کہ جو لوگ دینی ذمہ داریوں پر ہیں، اجتماعی ذمہ داریوں پر، امت کے افراد کا فائدہ ان کے ساتھ جڑا ہوا ہے، ایسی مصروفیات ان کی ہیں، وہ اللہ کے بندوں ان کے اوقات کا خیال رکھا کرو اور ان کی پرائیویسی کا خیال رکھنا، اوقات کا خیال رکھنا، کمٹمنٹس کا خیال رکھنا. یہ پڑھیں اس مقام پر، تفاسیر کو کھولیں. یعنی ہم جیسے بیان کرنے والوں کو بھی جھجک آتی، مگر کیا کریں، کبھی تو بیان کرنا پڑے گا نا. تو خدا را تفاسیر کھولیے اور دیکھیے بھائی، دوسروں کا وقت کا خیال رکھو، جن کے ساتھ اور لوگوں کا مفاد جڑا ہوا ہے ان کا وقت ضائع نہ کرو، تنگ نہ کرو، پریشان نہ کرو. اور کام کی بات ہو تو کام کی بات کر لو، لیکن وقت لو اور ان کے اوقات کا خیال رکھو، ان کی مصروفیات کا خیال رکھو. اس مقام پر تفاسیر کھول کے پڑھیے گا. ان لوگوں کو کہا، یہ تو حضور کا مقام بلند ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ولو انہم صبروا، اور اگر وہ صبر کرتے، حتی تخرج الیہم، یہاں تک کہ آپ خود اے نبی علیہ السلام ان کی طرف باہر تشریف لے آتے، لکان خیر لہم، تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا. واللہ غفور رحیم، اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، ان جاءکم فاسق بنبئ، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق شخص کوئی اہم خبر لائے، فتبینو، تو خوب تحقیق کر لیا کرو، ان تصیبوا قوما بجہالت، ایسا نہ ہو کہ کہیں تم لا علمی میں کسی قوم کو نقصان پہنچا بیٹھو، فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، پھر تم اپنے کیے پر پچھتاتے رہ جاؤ. یہ معاشرت کا ایک ادب ہے، افواہوں کی روک تھام، ریومرز پھیلتی ہیں اور لوگوں کے اندر انتشار پیدا ہوتا ہے، کیوس پیدا ہوتا ہے. اگر کوئی فاسق اہم خبر لائے، اگر خبر لانے والا قابل اعتماد ہے ٹھیک ہے، اور خبر اگر اہم ہے اور فاسق ہے تو اس کی اچھی طرح چھان پھٹک کر لو, تحقیق کر لو. ایسا نہ ہو کہ لا علمی میں تم پہلے کسی کو نقصان پہنچاؤ اور پھر تمہیں خیال ہے کہ ہو یہ کیا کر دیا ہم نے. تو افواہوں کی روک تھام یہ بھی بڑا ایک اہم موضوع ہے, تفصیلات تفاصیل میں دیکھیے گا. وَعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ, اور جان لو تمہارے درمیان اللہ کے رسول موجود ہیں, اور جان لو تمہارے درمیان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں. لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ, اگر وہ بہت سے معاملات میں تمہارا کہنا مانے تو تم لوگ مشقت میں پڑ جاؤ گے. اللہ اکبر. دو باتیں, تم میں اللہ کے رسول موجود ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. بھائی اللہ کے رسول کسی کے شوہر بھی ہیں, کسی کے والد بھی ہیں, کسی کے دوست بھی ہیں, کسی کے داماد بھی ہیں, کسی کے سسر بھی ہیں, کسی کے بھتیجے بھی ہیں, اور کسی کے کزن بھی ہیں. سب بجا, مگر آپ کی بڑی حیثیت کیا ہے؟ آپ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. یہ تو حضور کے رشتہ داروں کے تعلق سے بات آ گئی. ہمارے اعتبار سے کیا ہے؟ ہاں اللہ اکبر, جب اللہ کے رسول کی بات آئے تو ساری دنیا ایک طرف ہے. جناب و فلاں بہت زبردست اوریٹر تھا, دیکھیے حضور ایسے کلام کرتے تھے, ڈونٹ میچ کسی اوریٹر موٹیویشن اسپیکر کی کسی ادا کو رسول اللہ سے میچ نہ کرنا. ہی واز دا رسول آف اللہ سبحانہ و تعالی. کسی معیشت دان سے, کسی پولیٹیشن سے, کسی جج سے, نا نا نا, ہی واز دا میسنجر آف اللہ سبحانہ و تعالی. اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. ایک بات. اور اگلی بات ہے جذباتیت کی. ہمارے باپ کو کوئی برا بھلا کہے غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ ماں کو کہے غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ تو جب امام الانبیاء کی بات آئے تو ساری مائیں سارے باپ قربان حضور کی حرمت پر صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہے جو مسلمان کے اندر جذباتیت لگاؤ کی ہونی چاہیے رسول اللہ کے بارے میں صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہ جملہ اپنے لیے پڑھیں, وَعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ, اور جان لو تمہارے درمیان اللہ کے رسول موجود ہیں. ہاں بنفس نفیس نہیں ہیں, قرآن دے کر گئے, اپنی زندگی اسوہ ہمیں دے کر گئے, ان کی تعلیم ہمارے پاس موجود ہے, تو ان کا ادب ہے, احترام ہے, ان سے محبت ہے, ان کے ساتھ سنسیئرٹی ہے, ان کے ساتھ کمٹمنٹ ہے, ان کی حمیت ہے, یہ ہمارے دلوں میں ہونی چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم. اگلی بات, لو یطیعکم فی کثیر من الامر لعنتم, اگر وہ بہت سے معاملات میں تمہارا کہا مانے تم مشقت میں پڑ جاؤ گے. او بھائی تم نہ چاہو گے وہ تمہاری بات مانے, تم ان کی بات مانو تو خیر ہوگی, تم یہ چاہو تم وہ چاہو, یعنی ان کے برعکس تم جاؤ گے تو تم مشکل میں پڑو گے نا, ان کے تابع ہو جاؤ گے تو آسانی میں آؤ گے. کیوں؟ وہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں اب صحابہ کی عظمت دیکھیے, ولكن الله حبب اليكم الايمان, لیکن اللہ نے ایمان کو تمہارے لیے محبوب بنا دیا. یہ پہلا خطاب اولین کن سے ہوا ہے؟ صحابہ کرام سے. ان کے ایمان کی گواہی اللہ دے رہا ہے سبحانہ وتعالی. ولكن الله حبب اليكم الايمان, لیکن اللہ نے ایمان کو تمہارے لیے محبوب بنا دیا. وزينه في قلوبكم, اور اللہ نے اسے تمہارے دلوں میں مزین فرما دیا. معلوم ہوا ایمان اندر والا, زبان والا بھی ضروری مگر وہ تو منافقین کے پاس بھی تھا. زبان والا کافی نہیں, دل والا ایمان بھی ہونا چاہیے, اندر والا ایمان بھی ہونا چاہیے. وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ, اور اللہ نے تمہارے دلوں میں اسے مزین فرما دیا. وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ, اور تمہارے نزدیک کفر فسق اور نافرمانی کو ناقابل نفرت بنا دیا اللہ تعالیٰ نے. ایک جملہ بڑا پیارا ہے علماء کا صحابہ کے بارے میں. حضور تو معصوم ہے صلی اللہ علیہ وسلم, حضور معصوم ہے, خطاؤں سے پاک ہیں. صحابہ محفوظ ہیں, خطائیں ہوئی ہیں, اللہ نے معاف فرما کر رضی اللہ عنہم کا اعلان فرمایا ہے, خطا ہوئی ہے, قرآن پاک ذکر کرتا ہے, مگر اللہ نے معاف بھی فرما دیا اور اس کا بھی اعلان فرما دیا, تو وہ محفوظ. وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ, اور تمہارے نزدیک کفر فسق اور نافرمانی کو اللہ تعالیٰ نے قابل نفرت بنا دیا. اولئک هم الراشدون, یہی لوگ راہ راست پر ہیں. یہ اللہ کے پیارے صحابہ کا ذکر, اللہ کے رسول معاف کیجئے گا, اللہ کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابہ کا ذکر. فضل من اللہ ونعمہ, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فضل اور اس کی نعمت ہے. واللہ علیم حکیم, اور اللہ خوب علم رکھنے والا بڑی حکمت والا ہے. اب مسلمانوں کے معاشروں میں کبھی ہو سکتا ہے کہ آپس میں جھگڑے ہو جائیں, لڑائی ہو جائے, اور کبھی اتنا ہو جائے کہ جنگ کی نوبت آ جائے, تب بھی مسلمان مسلمان رہے گا, سنیے گا ابھی, تو باقی لوگ کیا کریں؟ تماشائی نہ بنیں, ایڈنگ ٹو دی فائر والی بات نہ کریں, صلح کرانے کی کوشش کریں. فرمایا وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، اور اگر ایمان والوں میں سے دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں، ایمان والوں میں سے دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، تو ان دونوں کے درمیان صلح کرا دو. کس کے گروہ؟ ایمان والوں کے. معلوم ہوا ایمان والوں میں بھی جھگڑا ہو سکتا ہے بھائی، اتنا شدید بھی کہ جنگ کر بیٹھیں تب بھی وہ ایمان والے رہیں گے. ہمارے ہاں تو مسلک کے چھوٹے چھوٹے اختلافات پر کفر کے فتوے دے کر جہنم پہنچا دیا جاتا ہے. استغفراللہ. فرمایا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، تو ان دونوں کے درمیان صلح کرا دو. فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، پھر اگر دونوں میں سے ایک گروہ دوسرے پر زیادتی کرے، فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي، تو اس سے لڑو جو زیادتی کرتا ہے، حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ، یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف پلٹ آئے. دو لڑ پڑے، سمجھاؤ، ایک مان رہا ہے دوسرا نہیں مان رہا، تو اس کا تفصیل ہے، تفاصیل دیکھیے گا، سوشل بائیکاٹ ہوگا اور پریشرز ڈالے جائیں گے، نہیں تو اب باقی مسلمان مل کر اس سے جنگ کروں. صلح پر لانا اتنا اہم ہے کہ اگر ایک ضد پر آ گیا گرو تو بقیہ مسلمان جنگ کر کے اسے صلح پر آمادہ کریں. صلح اتنی اہم ہے. آگے سنیے، فرمایا فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَاقْسِطُوا، پھر اگر وہ پلٹ آئے یعنی صلح کے لیے آمادہ ہو جائیں، تو عدل کے ساتھ ان کے درمیان صلح کرا دو اور ہر معاملے میں انصاف کرو. اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ، بے شک اللہ عدل اور انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. اب وہ مان جائیں تو عدل کے ساتھ صلح کراؤ، یہ نہیں کہ اچھا تم تو بڑے دیر کے بعد مانے، تم نے تو ہماری سنی نہیں تھی پہلے، ہمیں تو تمہارے خلاف کھڑا ہونا پڑ گیا. نہیں، مان گیا دیٹس اٹ، چھوڑو باہر پچھلا معاملہ، مٹی ڈالو اس پر، عدل کے ساتھ صلح کا معاملہ کرو. ان اللہ یحب المقسطین، بے شک اللہ عدل و انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. انما المؤمنون اخوۃ، بہت مشہور آیت کا حصہ، انما المؤمنون اخوۃ، تمام کے تمام اہل ایمان آپس میں بھائی بھائی ہیں. اور احادیث ہم سب کو یاد ہیں، جسم کے مانند ہیں، جسم کے ایک حصے میں تکلیف ہو سارا جسم محسوس کرتا ہے. ایک عمارت کی مانند ہے، ایک اینٹ دوسری اینٹ کے ساتھ مل کر دیوار کو دیوار عمارت کو مضبوط کرتی ہے. کیا آج یہ عمارت مضبوط ہے؟ آج اس جسم پر لگنے والے زخم وہ ہم محسوس کر رہے ہیں. آپ اور میں کتنے آرام سے سحری میں کھا پی رہے ہیں، افطار میں کھا پی رہے ہیں، اللہ عطا فرمائے، کھانے کی نفی نہیں ہو رہی، مگر اپنے بھائیوں اور بہنوں اور بوڑھوں اور بچوں کی بھی بھوک یاد آتی ہے. اور جو آپ کے میرے بس میں وہ ہم کر رہے ہیں، دعا بھی ہے، مالی امداد بھی ہے، اور وہ مصنوعات جو براہ راست اسرائیل کو سپورٹ دیں ان کا بائیکاٹ ہے. اپنی آواز بلند کرنا ہے، حکمرانوں کو متوجہ کرنا ہے، اللہ کے سامنے رونا گڑ گڑانا، یہ سارا تو بس میں ہے نا. کیا ہم کر رہے ہیں؟ ہم اپنے ایمان کے دعوے کا جائزہ لینے، خدا کی قسم، میں بھی تنہائی ملوں آپ بھی لیں. آج یہ جسم بنے ہوئے ہم ایک عمارت ہیں، یہ ہمیں غور کرنا چاہیے. انما المؤمنون اخوۃ، بلا شبہ تمام اہل ایمان آپس میں بھائی بھائی ہیں. فاصلحوا بین اخویکم، بس اپنے دو بھائیوں کے درمیان صلح کرا دیا کرو. واتقوا اللہ، اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے ڈرو. لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے. پھر صلح کا ذکر آئے، حدیث سنیں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، کیا میں تمہیں وہ عمل بتاؤں جو نفل نماز، نفل روزے اور صدقہ خیرات سے زیادہ افضل ہے؟ نفل نماز، نفل روزہ، صدقہ خیرات سے زیادہ افضل ہے. آپ نے فرمایا کہ دو افراد کے درمیان صلح کرا دینا، یہ نفل نماز، روزہ، صدقہ خیرات، اس سے زیادہ افضل ہے. کوشش کریں جیسا معاملات ہوں، جتنا ہم اپنا رول پلے کر سکتے ہوں، اللہ تعالیٰ اس کی توفیق دے اور ہمیں امت کا درد نصیب فرمائے، اور واقعتاً اللہ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو سچا ایمان نصیب فرمائے. اس وقت مطالعہ یہیں پر روکتے ہیں، اگلی نشست میں انشاءاللہ مزید اہم آیات ہیں، اگلے رکوع میں بعد میں پڑھیں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا، بل كان الله بما تعملون خبيرا. بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا. ولله ملك السماوات والأرض، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، وكان الله غفورا رحيما. سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم، يريدون أن يبدلوا كلام الله، قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتول يعذبه عذابا أليما
الله أكبر
سمع الله لمن حمده
الله أكبر الله أكبر الله أكبر
الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما
الله أكبر
سمع الله لمن حمده
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون، فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما.
الله أكبر.
سمع الله لمن حمده.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، واتقوا الله، إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم، والله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. واعلموا أن فيكم رسول الله، لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة، والله عليم حكيم. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون
الله أكبر
سمع الله لمن حمده
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله